الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالتي. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الإسلام دينا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله عز وجل في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا نبي بعدي ولا رسول بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي ثلاثون كذابون، وفي رواية دجالون، كلهم يزعم أنه نبي الله، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبا کہ ہما دارن تو تنہا داری. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، لاہور کے غیور مسلمانوں اور سپاہ صحابہ کے کارکنوں، ختم نبوت کے عنوان پر آج کی اس کانفرنس میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. بڑی تعداد میں حضرات علماء کرام، مشاہیر عظام اور بزرگان دین اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں. وقت کافی ہو چکا ہے، میں اختصار کے ساتھ اپنی معروضات اسی عنوان پر آپ کے گوش گزار کروں گا، اور پھر ہم سب مل کر دعا گو ہیں کہ رب العالمین ہمیں اپنے گھر میں بلا کر جس طرح اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق سے سرفراز فرما رہے ہیں، اسی طرح ہمیں حق سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما رہے ہیں. ہزارہ کتابوں کا مطالعہ کر لیجئے، سینکڑوں خطباء کی تقاریر سماعت کر لیں، لیکن جب تک انسان عمل کی راہ پہ گامزن نہیں ہوتا، نہ کسی کتاب کے مطالعہ کا فائدہ ہے، نہ کسی تقریر کی سماعت کا کوئی فائدہ ہے. عقیدہ ختم نبوت ایمان کی جان ہے، پورے دین اور اسلام کی بنیاد اور اساس ہے عقیدہ ختم نبوت. معنی اور مفہوم کیا؟ کہ اللہ رب العالمین نے نسل انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اس کائنات میں انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا جو ایک طویل سلسلہ جاری فرمایا، ہر دور میں آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر رسول، اپنے نبی ان کی ہدایت کے لیے رہنما بنا کر بھیجے، یہاں تک کہ چلتے چلتے یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کائنات میں ایک ایسی شخصیت تشریف لائی کہ جس کے آنے پر سلسلہ نبوت بند کر دیا گیا. قادیانی ایک مغالطہ یہ بھی دیتے ہیں، اور ہر ختم نبوت کا منکر اپنے دور میں یہی بات کرتا ہے کہ دیکھیں، نبیوں کا آنا تو امت کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، نبی آئے گا ہدایت کے چشمے پھوٹیں گے، نبی آئے گا صحابیت کا دروازہ کھل جائے گا، نبی آئے گا لوگوں کو ڈائریکٹ حالات کے مطابق وحی الہی سماعت کرنے کا موقع ملے گا، نبی آئے گا نقد نقد لوگوں کے مسائل حل ہوتے رہیں گے، پیغمبر آئیں گے پیغمبر کے ہاتھوں پر معجزے ظاہر ہوں گے، شک اور انکار کی گنجائش باقی نہیں رہے گی. یہ رحمت والا سلسلہ، یہ کرم والا سلسلہ، یہ ہدایت والا سلسلہ اگر بند ہو جائے، یہ تو زحمت کی بات ہے، یہ تو مصیبت کی بات ہے. رحمت والے سلسلے کو تو جاری رہنا چاہیے. ہم نے کیسے یہ عقیدہ بنا دیا کہ اللہ نے رحمت والا ہدایت والا سلسلہ بند کر دیا، حالانکہ اللہ کی تو عادت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ انسانیت کو اپنی رحمت اور ہدایت سے نوازتا رہتا ہے. یہ انداز ہے، طریقہ ہے، واردات ہے. عام آدمی جب سنتا ہے کہ واقعہ تھا، اگر آج بھی کوئی نبی ہوتے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی کہ شاید ہم بھی صحابی بن جاتے. آج کوئی نبی ہوتے ہم ان کے نقد نقد معجزات دیکھتے، ہم ان سے سوالات کرتے، فوراً جبریل آ کر ان پر وحی اتارتے، وہ نقد نقد ہمیں جوابات دیتے. ہم پیغمبر کا، نبی کا، آج کے دور کے رسول کا چہرہ دیکھ لیتے، ہمیں کتنا فائدہ ہوتا. لیکن دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ بعثت انبیاء کا مقصد کیا تھا؟ کائنات میں انبیاء اور رسول آئے کس لیے؟ انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئے. بندوں کا سلسلہ غیروں سے توڑ کر اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے. اللہ کی اس مخلوق کو اللہ کا دین, اللہ کا نظام سنانے, سمجھانے اور اس پر چلانے کے لیے آئے. اور جب خلاق عالم نے آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا, ہر پیغمبر آتے رہے, اور جانے والے آنے والا پیغمبر دو کام کرتا تھا, ایک اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کرتا تھا اور ایک اپنے سے بعد میں آنے والے نبی کی بشارت دیتا تھا. ہر نبی کے ذمے دو کام تھے, کوئی نبی ایسا نہیں تھا انبیاء کی صف میں جس نے پہلے نبی کی تکذیب کی ہو. ہر نبی کے ذمے لازم کے پہلے نبی کی تصدیق, پہلے نبی کی نبوت کا اقرار اور آنے والے نبی کی نبوت کی بشارت. سب نبی آتے رہے, اپنے بعد والے نبی کی بشارت دیتے رہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ کہتے رہے ایک پیغمبر ایسا بھی آنے والا ہے جس پر خلاق عالم یہ سلسلہ بند کرنے والا ہے, اس لیے کہ اس وقت تکمیل دین ہو جائے گی اللہ کی رحمت کی طرف کے ساتھ. جو نظام دنیا میں آ رہا ہے اس نظام کی تکمیل ہو جائے گی. جب نظام کی تکمیل ہو جائے گی نہ پھر کسی اور نظام کی ضرورت ہے, نہ کسی اور نبی کی ضرورت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کا نازل ہونا کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے, اب دین میں ترمیم کا سلسلہ ختم, اب دین میں تنسیخ نہیں ہوگی, کمی بیشی نہیں ہوگی, دین اب قیامت تک یہی رہے گا. اور یہ آیت قرآنی ہے کہ اس دین مکمل ہو چکا ہے. دین کی تکمیل کے بعد سوال پیدا ہوا کہ جب دین مکمل ہو چکا ہے اب پھر کسی اور نبی کی ضرورت کیا ہے؟ کسی اور نبی کا دروازہ کیوں دیکھیں؟ کسی اور نبی کی راہ تکنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کسی اور دین کے متلاشی ہیں, کسی اور مذہب, کسی اور دھرم کے منتظر ہیں, جو کسی دین کے علاوہ کسی اور اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا متلاشی ہو. دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی, پہلی بات تو یہ کہ وہ اسلام کو نامکمل دین سمجھتا ہے اور وہ چاہتا یہ ہے کہ موجودہ حالات کے مطابق ایک نیا دین آنا چاہیے, اور دوسری بات کہ وہ یہ سمجھنے لگا کہ اسلام جسے رب العالمین نے ایک مکمل دین بنایا تھا وہ نامکمل بھی ہے اور آج کے حالات پر پورا بھی نہیں اترتا, اور اس کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ غلط بیان فرمائی ہے. قرآن کا انکار, دین کی تکمیل میں شک, اور دین کے نامکمل ہونے کا جسے یقین ہوگا وہی کسی اور نبی کا متلاشی ہوگا. میں حیران رہ جاتا ہوں کہ جب ہم یہ کہیں کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں تو بڑے سیخ پا ہوتے ہیں, ہمیں کافر کیوں کہا جا رہا ہے؟ بھئی تمہیں کافر نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ تم خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ ہمیں اور نبی چاہیے, تم خود ہی تو کہہ رہے ہو ہمیں اور رسول چاہیے. نبی اور رسول کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب دین نامکمل ہو, جب دین میں ترمیم کی ضرورت ہو, اور جو دین کو نامکمل سمجھے اس میں ترمیم کی ضرورت محسوس کرے وہ خود اسلام سے باہر نکل گیا ہے. اب اسے کافر کہا جائے تو حق بجانب ہوگا, غلط نہیں ہوگا. عقیدہ ختم نبوت پر عمارت اسلام قائم ہے. جس شخص کا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے اس کا پھر قرآن پر بھی ایمان نہیں ہے. کیوں بھئی؟ اگر کوئی اور نبی آ گیا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن تو ختم ہو گیا نا. پھر نئی وحی پڑھیے, نئی وحی کی تلاوت کیجئے, نئے دین کو پڑھیے, نئے دین پر عمل پیرا ہوں. جس طرح پہلی کتابیں منسوخ ہو گئیں پھر قرآن بے کریم کو بھی منسوخ شدہ کتاب سمجھنا پڑتا ہے. اور جو قوم کہے کہ قرآن منسوخ ہو گیا, قرآن کی تعلیمات پہلی
کتابوں کی طرح اب ختم ہو گئی، اب نئی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ وہ قرآن پاک کا انکار کرتا ہے، اور قرآن پاک کا انکار کرنے والا شخص بھی دائرہ اسلام سے، پورے دین اسلام کی بنیاد عقیدہ ختم نبوت پر ہے۔ بات اپنے وجدان اور ذوق کے مطابق ساتھ یہ بھی کہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہے اور خاتم المعصومین بھی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ زیادہ نہیں زور دوں گا، ہر آدمی نہیں نا بوجھ اٹھا سکتا، لیکن بات کہتا جاؤں گا، حضور خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم المعصومین بھی ہیں۔ حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے لا شک کافر ہے، حضور کے بعد کوئی کسی کو معصوم مانے لا شک کافر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے مرزا غلام احمد قادیانی پہ وحی اترتی تھی، لا شک کافر ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ بارہ معصوموں پر وحی اترتی تھی، لا شک کافر ہے۔ وحی کا دروازہ بھی بند، معصومیت کا دروازہ بھی بند، نسخ لاسخ و منسوخ کا سلسلہ بھی ختم۔ تو پہلا حکم ختم ہو گیا، دوسرا حکم آ گیا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارے امام کو، ہمارے امام معصوم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اسلام کی حرام چیز کو حلال کر دیں، حلال چیز کو حرام کر دیں، اسلام کا کوئی حکم بدل دے، یہ اختیار کوئی کسی کو دے، چاہے یہ اختیار کوئی کسی صحابی کو دے، کسی تابعی کو دے، اول دور کے کسی شخص کو دے، یہ آج کے دور کے کسی شخص کو دے کہ اس کے اختیار یہ حاصل ہو گیا ہے، حرام کرتا اسلام کی چیز کو حلال کر سکتا ہے، حلال کرتا چیز اسلام کی کو حرام کر سکتا ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا بلا شک کا پڑا اس کا اسلام سے کوئی تعلق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہے، خاتم المعصومین بھی ہے۔ عصمت خاصہ نبوت ہے جس پہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں، معصوم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، مثال کے طور پر آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ درجے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے اور باقی تمام نبیوں سے درجے سے اعلیٰ ہے، ایسا شخص یہ عقیدے، اس عقیدے کا اظہار کرنے کے بعد مسلمان رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ اگر کوئی شخص کہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت سارے مشورے اور بہت ساری آراء ایسی تھی کہ آپ نے زمین پر کھڑے ہو کر جو رائے اور مشورہ بارگاہ نبوت میں پیش کیا، اللہ کی طرف سے قرآن بن کر آ گیا۔ فاروق اعظم کے مشوروں کی تائید قرآن میں ہوتی چلی گئی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر فاروق کا سر ایسا ہے کہ تاج نبوت اس پہ چمک سکتا تھا۔ ایسی شخصیت کے بارے میں کوئی شخصیت ہے کہ درجے میں حضور سے تو کم ہے مگر باقی نبیوں میں درجے کے برابر، درجے میں برابر ہے، تو بتلائے ایسا شخص، ایسے عقیدے کا اظہار کرنے والا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا نا؟ اور اگر کوئی شخص یہی بات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسنین کریمین، سیدین حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کی آل اولاد کے لیے یہی عقیدہ پیش کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لوگ ہم مرتبہ تھے، باقی سارے نبیوں سے ان کا مرتبہ اور مقام اعلیٰ ہے، پہلے لوگوں نے بھی یہی لکھا، پڑوسی ملک کے ایک لیڈر نے، انقلابی لیڈر نے بھی یہی بات اپنی لکھی کہ ہماری ضروریات مذہب میں یہ بات شامل ہے، ہمارے اماموں کا رتبہ نبیوں سے اعلیٰ ہے، رسول اللہ کے ساتھ برابر ہے درجے میں۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق ہو؟ نعرہ نہیں لگانا، انہیں کہہ دی جا رہے مسئلہ ختم نبوت کا ہے، مسئلہ ختم نبوت کا ہے. اس کے ختم نبوت بیان کر رہا ہوں بھائی، آپ ختم نبوت کے وکیل ہیں، آپ قادیانیوں کے مخالف نہیں ہیں. یہ اسٹیج، اس اسٹیج کا نام ہے ختم نبوت کا اسٹیج. اس اسٹیج کا نام رد قادیانیت نہیں ہے، اس اسٹیج کا نام پاسداری تحفظ ختم نبوت ہے. ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے، جس طرف سے بھی کوئی ڈاکو آئے، جس رنگ میں آئے، جس لباس میں آئے، جس دروازے سے آئے، جس نام سے آئے، اس کو اس راستے سے ہٹانا، اس راہ پہ پہلا دینا، ہر ڈاکو کو پہچان کر اس کا راستہ روک دینا، اس کے چہرے سے رقاب الٹنا، اس کے کف کو تشدد بات کرنا، ختم نبوت کی پاسداری کا نام ہے. ختم نبوت کے ان پاس پر کام کرتے ہوئے کوئی گوشت آئی آئے، ختم نبوت والے کھڑے ہوں گے. ختم نبوت میں کام کرتے ہوئے یوسف کے باپ آئے، ختم نبوت والے کھڑے ہوئے ہیں. کاغذانی آئے، ختم نبوت والے کھڑے ہوئے ہیں. ایرانی آئے، ختم نبوت والے کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے ختم نبوت کا مسئلہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہے بھائی، ختم نبوت کا مسئلہ، یہ مسئلہ عصمت قرآن، قرآن پاک کی عصمت کا مسئلہ بھی حقیقت میں ختم نبوت کا مسئلہ ہے. بھائی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن وہ بھی اسی طرح بدل گیا جس طرح پہلی کتابیں بدل گئی تھی، جو شخص یہ کہے کہ قرآن کریم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا وہ بدل گیا، تو جیسے پہلی کتابیں بدل گئی قرآن بھی بدل گیا. اب کیا مطلب ہوا کہ بھی جب قرآن بھی بدل گیا تو اب ایسی وحی کی ضرورت ہے جو نہ بدلے؟ بدلی ہوئی کتاب تو رہنمائی نہیں کر سکتی، تبدیل شدہ کتاب تو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتی، تبدیل شدہ کتاب انسانیت کو صراط مستقیم کی طرف نہیں لا سکتی. اب کسی غیر مبتر کتاب کا انتظار ہوگا، تو جب غیر مبتر کتاب کا انتظار ہوگا، کتاب کس پر اترے گی؟ وہ نبی ہوگا. تو پھر عقیدہ عصمت قرآن کہ قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں بدلا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس کتاب کا ایک لفظ نہیں بدلا، جو وہی محفوظ سے 1400 سال سے ایک لفظ بھی اس وحی کے آگے پیچھے نہیں ہوا، تو جو محفوظ وحی ہے وہ اسی نبی کی ہے جس کی نبوت بھی قیامت تک محفوظ ہے. قرآن پاک کی عصمت کا مسئلہ حقیقت میں ختم نبوت کا مسئلہ ہے، حقیقت میں ختم قرآن پاک کی عصمت پہ ڈاکہ ڈالنے والا حقیقت میں ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا. تو جو کہے ان القرآن الذی جاء به جبرائیل علیہ السلام علی محمد 17000 آیا، جو قرآن جبریل حضور پر لائے تھے وہ 17000 آیات کا تھا، موجودہ قرآن کریم تو بمشکل 6500 کے قریب آیات پر مشتمل ہے. ہویا کہ 11500 آیات ختم ہو گئی، نہ معلوم کہاں چلی گئی. 10,500 آیات اس وقت دنیا کے سامنے نہیں ہے. یا جو کہے کہ اصل تو قرآن میں یہ تھا، ملکت عید آدم قبل فی علی و فاطمت الحسن و حسین فنسیا، قرآن میں یہ الفاظ تھے، یہ الفاظ نکال دیے گئے. سال سال ان پہ آداد انفیا واقعی فی علی و فصل و حسین و فاطمت، یہ الفاظ تھے، یہ الفاظ نکال دیے گئے ہیں. جو قرآن کو بدلی ہوئی کتاب کہے، جو قرآن کو نامکمل کتاب کہے، جو قرآن کو معرف و مبتر کتاب قرار دے، وہ ختم نبوت کا منکر ہے. اور ختم نبوت کا منکر کبھی بھی مسلمان سپاہ صحابہ کا سارا ہی پروگرام ختم نبوت والا، سارا ہی پروگرام ختم نبوت والا، ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں. ایسے ہی لوگ کہتے ہیں، کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. تو مسئلہ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی صحابہ کرام والی بات پہ تھوڑی سی بات ہے، تو صحابہ کرام والی بات پہ بھائی ہم صحابہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت پر جانے دی. ہم صحابہ کرام کی عزت اور آبرو کو سلام عقیدت پیش اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اول جماعت تھی جس نے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ پیارا دیا، رسول اللہ کی ختم نبوت پہ پیارا دیتے ہوئے مسلمان کذاب کے مقابلے میں جو لشکر گیا تھا، اس لشکر میں اتنی تعداد صحابہ کی شہید ہوئی کہ رسول اللہ کے دور کی جتنی جنگیں ہیں سب کی تعداد ملا لو اتنے شہید نہیں جتنے آگے بھی اس جنگ میں. ہمارے 700 قرآن کے قاری، قرآن کے قاری جنہوں نے قرآن و تجدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اور پڑھی، پورے قرآن کے قاری، قرآن کے حفاظ 750 کی تعداد میں صرف وہ قاری تھے جو مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑتے ہوئے مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہادت پیش کر گئے اور اللہ کے پاس چلے گئے. اتنی بڑی تعداد قراء کی، قرآن پاک کے حافظوں اور قاریوں اور صحابہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ 10 سالہ مدنی دور میں بھی شہید نہیں ہوئی. اور صحابہ کرام میں سے اول صحابی ہم سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول بلا فصل اسی لیے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے ختم نبوت کا مسئلہ حل کیا، سب سے پہلے ختم نبوت کا مسئلہ حل کیا. بھئی صحابہ جب ختم نبوت کے محافظ ہیں تو سپاہی صحابہ تو پھر ہوگی، سپاہی صحابہ تو ختم نبوت کی محافظ ہوگی ہوگی، اس لیے کہ ہم سپاہی ان کے ہیں جنہوں نے جانے ختم نبوت کے لیے دی. تو جب ہمارے آقاؤں نے، ہمارے مقتداؤں نے، ہمارے پیشواؤں نے، ہمارے رہنماؤں نے اپنی جانیں رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے دی ہے تو پھر ہماری باری آئی تو بڑھ چڑھ کر دیں گے، 1000 ختم دیں گے. اگر اعلان کہتا ہوں ختم نبوت کا مسئلہ ہو، اشارہ کرنے کی دیر ہے، جانے قربان کرنا فادر سمجھیں گے، سب سے آگے ہم بڑھیں گے، پیچھے آپ رہیے، آپ پسینہ بہائیے، خون بہائیے، کو ہم پہ جا رہے ہیں. ہم نعرے شارے لگانے والے نہیں ہیں، ہم تو کام کرنے والے ہیں، نوکر ہیں، نوکر خادم ہیں آقا کی ختم نبوت کے. نعرے لگانے کے لیے تقریر نہیں کرتے. معاہدہ کر لے موجودہ حکومت مجلس تحفظ ختم نبوت والوں سے کہ آزم طارق کی جان چاہیے، تمہارے ختم نبوت والا مسئلہ حل کر دیں گے. پاکستان کا آئین جو معطل ہو گیا ہے، ختم نبوت والی سکے بحال کرنے کے لیے تیار ہے. شرط یہ ہے آزم طارق گرفتاری دے، تخت اعراف پہ چڑھ جائے. رب محمد کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پیشکش کرتا ہوں، میں تیار اس کے لیے حکومت سے وعدہ کر لو، دیکھو پیچھے نہیں دیتے ہم. رسول اللہ کی عزت پہ مرنے کا واسطہ، ہم تو بہانے کے متلاشی، ہم تو بہانہ چاہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے عظیم مرتبے اور مقام والی شخصیت پہ نظر پڑتی ہے، اپنے آپ کو ذرہ ناچیز سمجھتے ہوئے یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں، کہاں بلندی ہے تو، کہاں تیری معراج، کبھی ہوئے ہیں یوں زمین و آسمان بھی ہموار، یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں ہماری ناپاک جان کہاں اس قابل کے اس عظیم شخصیت کے لیے قربان ہو. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی جانیں رسول اللہ کے خادموں کی جوتیوں پر بھی قربان ہو جائے تو سادہ سمجھتے ہیں، سادہ سمجھتے ہیں. اور میں نے کہا تھا ایک مرتبہ بھی کہتا ہوں، ختم نبوت والے حضرات ہمارے محترم ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان سے میں کہتا ہوں دیکھیں، ایک ہے قصر نبوت، ایک ہے قصر، وہ احادیث میں بھی آیا ہے کہ میری مثال اس محل کی سی ہے کہ جس کی پہلی اینٹ جناب آدم علیہ السلام ہو اور آخری اینٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. ایک ہے قصر نبوت، دشمن ہے ہزاروں، قصر نبوت کی طرف پوری نگاہیں تکنے رکھنے والے، قصر نبوت کو نقصان پہنچانے والے ہزاروں دشمن ہیں.
قتل نبوت والے اس محل کے گرد کھڑے ہو گئے کہ ہم کسی دشمن کو قریب نہیں آنے دیں گے. ایک ہے قصر نبوت، ایک ہے اس قصر نبوت کے گرد گرد صحابہ والی باڑ.
گلشن ہوتا ہے، گلستان ہوتا ہے. ایک ہے قصر نبوت، ایک ہے گلستان صحابہ. یہ حضرات تو قصر نبوت کے گرد پیرا دے رہے ہیں، ہم وہ صحابہ والے گلشن کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں. ہم وہاں کھڑے ہو کر پیرا دے رہے ہیں اور ساتھ ماں کرسے کہتے ہیں آرام سے سو جائیے، ہم قصر نبوت تو آگے کی بات ہے، اس صحابہ والی بات کے قریب بھی کسی کو نہیں آنے دیں گے. کوئی ہم سے بچا تو آپ تک پہنچے گا، انشاءاللہ جانے قربان کر دیں گے. کوئی صحابہ والی بات تک نہیں آ سکتا، آگے کیسے آئے گا؟ سودا کر لیا جانوں کا کام ہے یہ دیوانوں کا، سودا کر لیا جانوں کا کام ہے یہ دیوانوں کا. خدا کی قسم کھا کے کہیں تو ہانس نہ ہو، ہمیں تو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی. کیا کر رہے ہیں یہاں جی کر؟ جن کے ساتھ جینے کا مزہ تھا وہ تو چلے گئے، اب یہاں رہنے کا فائدہ کیا؟ ہم کو بہانے تلاش دیں. اس لیے ہمیں مت کو ڈرائے جیل شیل شور شور سے، یہ تو مولانا کے ساتھ ہماری محبت ہے. ہم پورے ضبط کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اپنی بات وہیں پر کر رہے ہیں، ورنہ کون ڈرا سکتا ہے؟ کون ڈرا ہے؟ خدا کے علاوہ کسی سے ڈرنا ہے؟ جو موت و حیات کے مالک وہ ہے، جب علی کل شیء قدیر وہ ہے، جب نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، جب زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، عزت و ذلت وہی دینے والا ہے. وہ چاہے تو تخت سے اٹھا کر تخت رات میں لٹا دے پہنچا دے، وہ چاہے تو جیلوں سے نکال کر آپ کے سامنے کھڑا کر دے. جب سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے تو پھر کسی اور سے ڈرنا کیوں؟ پھر کسی اور سے ڈرنا کیوں؟ پھر ڈر ڈر کے مرنا کیوں؟ پھر چھپنا کیوں؟ پھر گھر میں چھپ کے بیٹھنا کیوں؟ جب تک زندگی ہے، سانس میں سانس ہے، منہ میں زبان ہے، حق کہو کہ حق کہنا ہی سیوائے مرتا ہے، حق کہنا ہی سیوائے مرتا ہے. دوستو عرض کر رہا تھا، عقیدہ عصمت قرآن بھی حقیقت میں عقیدہ ختم نبوت کا ایک حصہ ہے، عقیدہ ختم نبوت کا ایک حصہ ہے. جو گروہ طبقہ پرانے پاک کو مبتل، محرف، غیر محفوظ قرار دے گا وہ حقیقت میں ختم. اب ایک اور حدیث، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم ابھی بغضی. کیا مانا بتلاؤں؟ پہلے تو فرمایا تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، خدا سے ڈرنا، خدا سے ڈرنا، اور میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. نبوت واسطے دیتی جا رہی ہے، خدا سے ڈرا رہے ہیں، خدا سے ڈرو. جیسے آدمی کہتا ہے تمہیں خدا کا واسطہ ہے ظلم نہ کرو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے زیادتی نہ کرو، خدا کے واسطہ مانو، خدا کا نام مانو. یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، نا انصافی ہے. اس راہ سے باہر آ جاؤ. صحابہ کا مقام یہ ہے کہ نبوت خدا کے واسطہ دیتی چلی گئی، اور اس شخص سے بڑھ کر بغیرت کتا کبھی نہ کافر کون ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کے واسطوں کو نہیں مانتا؟ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، میرے صحابہ کو گالی نہ دے. انداز تو دیکھو نبوت کا، واسطہ ہے تمہیں خدا کا، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. اور پھر کہا صحابہ سے محبت وہی کرے گا جو حقیقت میں مجھ محمد سے محبت کرتا ہے، صحابہ سے محبت وہی کرے گا جو مجھ محمد سے محبت کرتا ہے، ان سے بغض وہی رکھے گا جو حقیقت میں مجھ محمد سے بغض رکھتا ہے. صحیح ترجمہ کیا ہے غلط؟ صحیح ترجمہ کیا ہے غلط؟ حضرت معذرت کے ساتھ
پھر صحابہ سے بغض رکھنے والوں کو اس اسٹیج پر نہ آنے دو.
یہ حضور سے بغض رکھنے والے, یہ حضور کے دشمن ہیں. صحابہ سے بغض حقیقت میں بغض رسول کی ترجمانی ہے, صحابہ سے محبت حقیقت میں حب رسول کی ترجمانی. صحابہ کا بغض رکھنے والا سینے میں ختم نبوت کا پرستار ہو, یہ خیال اس کو محال اس کو دنو, یہ ممکن نہیں ہے. صحابہ سے محبت کون کرے گا؟ جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے, جو رسول اللہ سے. تو کیا سمجھ میں آئی؟ صحابہ سے محبت بھی ختم نبوت کا حصہ ہے. اور اس کو دوسرے انداز میں سمجھ لو, 25واں پارہ سورہ فتح ہے, 26واں پارہ سورہ فتح ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, درسی پڑھتے جائیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ایک دعویٰ ہے, یہ ایک دعویٰ ہے. اس دعوے کی تائید, اس دعوے کی شہادت, اس مقدمے کی شہادت صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام گواہان نبوت ہیں, صحابہ کرام گواہان نبوت ہیں. اگر گواہوں پہ کوئی جرح کر کے گواہوں کو ناقابل اعتبار ٹھہرا دے تو وہ حقیقت میں محمد الرسول اللہ کی نبوت والے مقدمے کو کمزور کر رہا ہے, نبوت والے مقدمے کو کمزور کر رہا ہے. صحابہ سے امت کا اعتماد ختم کرنے کی کوشش حقیقت میں امت کو رسول اللہ سے اعتماد ختم کرنے کی طرف اشارہ ہے. صحابہ سے محبت رسول اللہ سے محبت ہے, صحابہ سے نفرت عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہے. صحابہ سے محبت کرنے والا ہی ختم نبوت کو ماننے والا ہے. صحابہ کا ممکن حقیقت میں ختم نبوت کا ممکن ہے. صحابہ اکرام سے محبت, صحابہ سے محبت. بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں, آج کوئی شخص ابو جہل پر لعنت بھیج دے, آپ کتنی مت ابو جہل پر لعنت بھیج دیں؟ کوئی نہیں, کوئی لازم ہے آپ کے یہاں؟ مکہ کے بڑے سردار تھے, آپ کو ان کا نام بھی یاد نہیں ہوگا, آپ کو ان کا نام بھی یاد نہیں ہوگا. چند لوگوں کے سوا آپ کو نام بھی یاد نہیں ہے, جو بدر کے میدان میں 70 قتل ہو گئے, چند لوگوں کے سوا آپ کو نام بھی یاد نہیں ہے. مکہ کے سرداروں کو گالی کوئی نہیں دیتا, مشرکین مکہ کے مقتولوں کو گالی کوئی نہیں دیتا, بدر کے میدان میں صحابہ کے ہاتھوں سے قتل ہونے والوں کو گالی کوئی نہیں دیتا. بھئی اگر گالی دینا تھی تو مکہ کے سرداروں کو دیتے, اگر کافروں کو گالی دینا کسی کا شعار ہے, کسی کے منب کا حصہ ہے تو وہ بتائے کہ ابو جہل کو کتنی گالیاں دیتا ہے, مکہ کے سرداروں کو کتنی گالیاں دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا. جب گالی دے گا کوئی شخص جناب سیدنا صدیق اکبر کو, جناب سیدنا فاروق اعظم, جناب سیدنا حضرت عثمان غنی, سیدنا حضرت علی المرتضی, سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو, تو کیا ثابت ہوا کہ ان حضرات کو گالی یہ مکہ کے کفار میں سمجھ کر نہیں دے رہا, ان کو گالی رسول اللہ کے غمخوار سمجھ کر دے رہا. کیا دشمنی تھی کسی کی کحافہ کے بیٹے سے؟ دنیا جانتی بھی نہیں تھی خطاب کون ہے, اس کے بیٹے کا نام کیا ہے. کیا کسی کو دشمنی تھی عفان کے بیٹے اور طالب کے بہبو طالب کے بیٹے سے؟ کوئی دشمنی نہیں, دنیا دشمن بن گئی ان کی کہ یہ جان سارے رسالت مآب بن گئے. دنیا دشمن ہوئی ان کی کہ یہ ختم نبوت کے پرستار بن گئے. دنیا دشمن ہوئی اس کی کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے پہلے دار بن گئے. تو صحابہ کرام کی عزت اور آبرو کا مسئلہ بھی ختم نبوت کا مسئلہ ہے, یہ بھی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. صحابہ پر جسے اعتماد نہیں, اسے رسول اللہ سے پیار نہیں, ختم نبوت پر اس کا اعتقاد نہیں, ختم نبوت پر اس کا اعتقاد ہی نہیں ہے. کیسے اعتقاد ہو سکتا ہے؟ اچھا
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ہے اسلام کا. جو اس کلمے کو کم کرے وہ ختم نبوت کا منکر ہے یا نہیں؟ اور جو اس کو بڑھائے، کوئی کہے کافر لا الہ الا اللہ غلام محمد رسول اللہ معاذ اللہ، اتنا کہتے ہی دائرہ اسلام سے،
کہتے ہی اسلام سے.
اچھا اگر کوئی شخص کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صدیق اکبر رسول اللہ یا صدیق اکبر ولی اللہ، کلمے کا حصہ بنا رہے حضرت صدیق اکبر کے نام کو، مسلمان رہے گا؟ حضرت فاروق اعظم کے نام کو کلمے کا حصہ بنا لے، مسلمان رہے گا؟ حضرت عثمان غنی کے نام کو کلمے کا حصہ بنا لے، مسلمان رہے گا؟ کلمے کا حصہ بنانے کی دیر ہے، ختم نبوت والے میدان میں آ جائیں گے. آئے گا نہیں آئے گا؟ تو پھر انہوں نے بنایا ہوا ہے. ختم نبوت رسول اللہ، پھر عقیدہ کر کہتے ہیں کہ عیسیٰ روح اللہ بھی آج کلمے کا جز ہے، یہ ختم نبوت کا منکر ہے یا نہیں؟ حالانکہ ایک وقت تھا کہ عیسیٰ روح اللہ کلمے کا جز تھا. جو چیز کلمے کا جز تھی، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، آدم صفی اللہ، نور نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل صبیح اللہ، اپنے اپنے دور میں کلمے کے جز رہے، مگر آمنہ کے لال آئے تو قیامت تک محمد الرسول اللہ رہے گا. کوئی یہاں حصہ بڑھانے کی دیر ہے، پرانا حصہ ساتھ لگاؤ تب بھی ختم نبوت کے منکر ہو، کوئی نیا حصہ لگاؤ تب بھی ختم نبوت کے منکر. تو پھر کلمہ کی حفاظت ہوگی تو ختم نبوت کی حفاظت، اور اگر کلمہ غیر محفوظ ہو جائے تو ختم نبوت کا مسئلہ بھی متزلزل. غلط کہہ رہا ہوں؟ تو پھر کلمے کی حفاظت کرنا بھی ختم نبوت کی حفاظت کرنے والوں پر. غور شاہی نے اگر اپنا نام لے لیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی کافر. اگر کسی اور نے بھی کوئی نام ڈالے ہیں، پھر وہ حکومت نہیں. ختم نبوت کا مسئلہ بیان ہوگا یہاں، ختم نبوت کا منکر کافر ہے، کلمہ ختم نبوت کا ایک حصہ ہے. اور اگر کوئی کہے لا الہ الا اللہ غلام محمد رسول اللہ، لا شک کافر. کوئی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صدیق پر حجت اللہ کلمے کا حصہ بنا کر کہے تو کیا کہو گے؟ فاروق اعظم حجت اللہ کلمے کا حصہ بنا کر کہے تو کیا کہو گے؟ عثمان غنی حجت اللہ کلمے کا حصہ بنا کر کہے تو کیا کہو گے؟ علی کلمہ اللہ کلمے کا حصہ بنا کر کہے تو کیا کہو گے؟ اس لیے کہ مسئلہ ختم نبوت ہے، اس لیے کہ مسئلہ صحیح بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی اور چیز لگاؤ گے تو اس کا مطلب ہے کہ محمد الرسول اللہ تک بات مکمل نہیں، آگے ضرورت پڑ گئی، آگے ضرورت پڑ گئی. اور ختم نبوت کہتی ہے محمد الرسول اللہ کے بعد بات ختم. جب محمد الرسول اللہ آ گیا، اب اس کے بعد بات ختم. کلمہ دو حصوں پر رہے گا، توحید خدا کی، رسالت مصطفیٰ کی. رسالت مصطفیٰ کی اب کلمہ بگاڑو گے تو ختم نبوت کا انکار ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے پورا دین ہمیں دی کر گئے ہیں، دین ہمیں مکمل ملا یا نامکمل، مکمل یا نامکمل، نماز مکمل یا نامکمل، حج مکمل یا نامکمل، کلمہ مکمل یا نامکمل، لیکن اذان نامکمل. اذان مکمل، تو پھر رسول اللہ والی اذان جو چھوڑے گا وہ ختم نبوت کا منکر ہوگا، وہ دین اسلام کو نامکمل سمجھنے والا ہوگا، وہ اسلام میں ترمیم کرنے والا ہوگا، اور اس کا مقابلہ کرنا ختم نبوت والوں پہ لازم ہوگا. ہوگا نہیں ہوگا؟ ہسی دے رہے جیل چاہیے کام تھی کر لو اس لیے ایک مقدمہ دائر کریں کہ جناب والا گورنمنٹ جو نصاب سکولوں میں پڑھا رہی ہے جس میں کلمہ بدلا ہوا پڑھایا جا رہا ہے اور دان بدلی ہوئی پڑھائی جا رہی ہے یہ رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار ہے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے کہ ختم نبوت کے مسئلے پہ ڈپلومیسی نہیں, ختم نبوت کے مسئلے پر کوئی نرمی, ختم نبوت کے مسئلے پہ کوئی نرمی. حسیدے مصروف ہیں, ہم تو ہیں مصروف, ہے جی مفلوق بھی, مصروف بھی مفلوق بھی ہے, مقید بھی محبوس بھی. آپ ماشاءاللہ ہے یہ کام آپ کر لیں بھائی, آپ کو تجربہ بھی کافی ہے, کرنا چاہیے. جو کام آپ کو مشکل لگتا ہے وہ ہمیں دے دیں, وہ کام ہمیں دے دیں. رسول اللہ کی ختم نبوت کا پرچم لے کر سینے پہ گولی کھانا یہ کام ہمیں دے دے, عدالتوں میں لڑنے والا کام آپ لے لیں, یہ کام ہمیں دے دیں. تقسیم کار ہیں, ہم دیوانے جو ہوئے, ہم اپنی جانوں سے بیدار جو ہوئے, لوگ پوچھتے ہیں مدعی ہم بن جاتے ہیں. میں لکھ کر دے دیتا ہوں وکالت نامہ, کو آپ پیچھے کر لینا, لیکن ضروری ہے بات میں اس کو ہاسے میں مت ڈالیں, مذاق میں مت ڈالیں. کلمے کا میں ترمیم و اضافہ ختم نبوت کے مسئلے پر لاتے ہیں, اذان میں ترمیم و اضافہ ختم نبوت کا انکار ہے, قرآن کو محرف و مبدل قرار دینا یہ ختم نبوت کا انکار ہے, رسول اللہ کے ساتھیوں کو ناقابل اعتماد قرار دینا حقیقت میں مقدمہ رسالت کو کمزور کرنے کے مترادف ہے, مقدمہ رسالت کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. سلسلے سے سلسلہ جڑا ہوا ہے, کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے, جہاں بھی ہاتھ ڈالو گے بات نہیں تک پاؤ. تو کیا بات تھی, ایک بشیر ہے رسول تو کیا حد امین جلانی صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت پیدا فرمائے, کہا تھا صدیق اکبر کا نام لے کر کوسنے والوں کبھی سوچا بھی تم نے کہ رسول اللہ تک بات پہنچے گی؟ کچھ اس طرح کی بات ہے, کہاں تک بات پہنچے مجھے یاد نہیں آ رہا. تو بات میں یہ کہتا ہوں کسی سلسلے پہ ہاتھ کوئی ڈالے بات تو رسول اللہ تک پہنچتی, بات تو آقا تک پہنچتی, ایسے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا, ادارہ تم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکہ, ہماری کوئی تلخ لوائی پہ سیکھتا ہو مرضی اس کی اپنی ہے. صحابہ کا تو مسئلہ ہی ایسا ہے, جب باری صحابہ والے مسئلے کی آئی تو رسول اللہ نے بھی رعایت نہیں فرمائی, رسول اللہ نے بھی رعایت نہیں فرمائی, حالانکہ ذات اثر وہ ہے کہ گالیاں سن کر دعائیں دی, گالیاں سن کر دعائیں دی, پتھر مارنے والوں کی ہدایت کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, جو تلواریں لے کر آئے معاف کر دیا. جس نے کہا میری تلوار سے کون بچائے گا, جب تلوار اس کی گر گئی آپ نے پوچھا اب کون بچائے گا, کہنے لگا آپ کا اخلاق ہی بچا سکتا ہے, معاف فرما دیا. اپنی ذات کی باری آئی, سنی گالیاں دعائیں دی, کھائے پتھر, معاف کر دیا, دشمن کو معاف کر دیا, باری صحابہ کی آئی. ترمذی شریف اٹھا کر دیکھو کیا ہوا, عرض کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص فوت ہو گیا ہے, جنازہ کیا جنازہ تیار ہے, نماز پڑھا دیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا, میں اس کا جنازہ. پہلی بات میں نے اس لیے کی, جب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہتے ہیں تم دین کو کس شکل میں پیش کر رہے ہو, حضور تو مجسم رحمت تھے, مجسم عفو و درگزر تھے, حضور کے اخلاق عالیہ تو اتنے اعلیٰ تھے, کبھی دشمن کو بھی بد دعا نہیں دی, کبھی کسی دشمن سے بھی انتقام نہیں دیا. یہ باتیں کرنے کے بعد سبق یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جب حضور اپنی ذات کے لیے معاف کر دیتے تھے, حضور کتنی بڑی شان ہے, تو تم صحابہ کے لیے کیوں لڑتے پھر رہے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے, ایک ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کرنا, یہ بات ختم نبوت والوں سے سن لو, یہ آپ کو اچھی طرح سمجھا دیں گے, ہماری بات تو سمجھ میں نہیں آتی تھا. جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا, آپ حضور کے دشمنوں کو معاف کرنے کو تیار ہیں؟
تو یہی الزام کوئی آپ پر کر لے کہ بھئی حضور تو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے, آپ کیوں نہیں کرتے, آپ کیوں نہیں کرتے, آپ تو دریائے اپنے کرم تھے, آپ تو گالیاں سن کر دعا دیتے تھے, پتھر کھا کر ہدایت کی دعا مانگتے تھے. اگر حضور کو آج کوئی گالی دیتا ہے تمہیں بھی اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے, نہ مقدمے کرنے چاہیے نہ جلسے کرنے چاہیے. لیکن آپ کی طرف سے جواب آئے گا کہ وہ تو ذات رحمت ہے, وہ اپنی ذات کے لیے معاف کر دے, وہ معاف کر سکتے ہیں. اگر میں گستاخ رسول کو معاف کر دوں تو میرا ایمان جاتا ہے, میرا ایمان جاتا ہے. لیکن صحابہ والی بات, حضور نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا. عرض کیا گیا حضرت وہ تو نماز پڑھتا تھا, روزہ رکھتا تھا, جہاد کرتا تھا, آتا جاتا رہتا تھا, ہمارا مسلمان بھائی ہے. آپ نے فرمایا انہ کان یبغض من عثمان, اس کے سینے میں عثمان کا بغض ہے, وہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا. جس کے سینے میں میرے عثمان کے بغض ہے, میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھا.
صحابہ کے دشمنوں پر
لعنت, جس کا جنازہ پڑھانے سے حضور انکار کر دیں صلی اللہ صلی اللہ, تو اب تو حضور کی سنت بن گئی. اب جو دشمن صحابہ کا جنازہ پڑھے گا وہ رسول اللہ کی سنت کے اختلاف کرے گا, وہ تعلیمات رسول کے منکر ہوگا. اور تعلیمات رسول کا منکر یا شریعت نبوی کا منکر ختم نبوت کا منکر ہوتا ہے. اس لیے صحابہ کے دشمن کا جنازہ پڑھنا ختم نبوت کا انکار ہے, ختم نبوت کا انکار ہے, شریعت مصطفی کا انکار ہے, تعلیمات رسول اللہ کا انکار ہے. بھئی بیان ختم نبوت ہی کرنی ہے, ہم نے دوسری بات تو بیان کرنی نہیں. سارا کڑی کڑی سے ملی ہوئی ہے, سلسلہ جڑا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ختم نبوت کیا ہے, مقام صحابیت کیا ہے, سب دین کی بنیاد ہے, دین کی اساس ہے, سب اسلام کی جڑ ہے, کتاب اسلام کا آغاز ہے, کتاب اسلام کا آغاز ہے. اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے والوں میں شمار فرمائے. یہ بہت بڑا کام ہے. اس دور میں کسی کو اپنے گھر کی فکر ہے, کسی کو اپنے عہدے کی فکر ہے, کسی کو اپنی جماعت کی فکر ہے, کسی کو اپنے کام کی فکر ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں آج کے دور میں فکر ہے تو اس بات کی کہ رسول اللہ کی ختم نبوت پہ آج نہ آئے, صحابہ کی عزت و حرمت پہ آج نہ آئے. تیری جدی پسند میری جدا پسند, تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند. ہر شخص کو اپنی اپنی فکر ہے, خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں دین کی فکر ہے. اور جان تو انسان اپنے کاموں کے لیے بھی دیتا ہے, جان تو دیتے ہیں لوگ. ہر شخص اپنے کام سے اتنا مخلص ہوتا ہے کہ جان دینے سے بھی درے نہیں سکتا. مگر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی جانیں رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے, صحابہ کی عزت کے لیے جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس عظیم مقصد کے لیے ہم سب کو اپنی جان مال عزت آفرو قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. بھائی بات سنیں, ایک آدمی بھی نہیں اٹھے گا, دعا کے بغیر کوئی نہیں اٹھے گا, بلکہ جو کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ گئے, وہ بھی بیٹھ گئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین والمرسلین. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اے رب العالمین, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عنوان پر آج یا اللہ جو کانفرنس منعقد ہوئی, حضرات علماء کرام نے خطاب کیا, اور سامعین نے اسے سماعت فرمایا. یا اللہ خطاب کرنے والوں اور سننے والوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ دین حق کے ایک ایک لفظ جو یہاں کہا گیا سنا گیا اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے اور جسم کا آخری خون کا قطرہ بہانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ صحابہ کرام ازواج مطہرات اور اہل بیت عزام کی عزت و حرمت کے لیے ہم سب کو جانوں کی بازی لگانے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین اس عظیم راہ میں جن ہمارے بزرگوں نے کوشش کی, محنتیں کی, جانے دی, یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ جو پودا وہ لگا گئے ہیں یا اللہ اسے ایک گلشن کی شکل عطا فرما دے. یا اللہ ہمیشہ اسے مہکتا مسکراتا رکھ. اور یا الہ العالمین اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے ہر دور میں مسلمانوں کو یا اللہ اپنے کرم اور فضل سے اس کی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین ہمارے بزرگوں کی عمر میں, صحت میں, عزت میں, آبرو میں یا اللہ برکت پیدا فرما. حضرت خواجہ خان صاحب, مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب اور دیگر حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب اور دیگر حضرات جتنے بھی ہیں, یا الہ العالمین حضرت رندی صاحب کی اس لگائے ہوئے پودے کو یا اللہ تو قیامت تک آباد و شاد رکھ.
فرما دے یہ ختم نبوت کے تاجدار, فرما دے یہ ختم نبوت کے تاجدار.